الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے. اگر آج چاند ہو گیا تو یہ مہینہ آج سے ہی شروع ہو جائے گا, رات سے ہی. اسی مناسبت سے یہ آیات تلاوت کی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. والفجر ولیال عشر, فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں, ان کے نزدیک جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ یہی 10 راتیں ہیں, عشر ذوالحجہ کی 10 راتیں. یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی قسم اٹھائی ہے, ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے. اور جن راتوں کی اللہ تعالی قسم اٹھائے وہ راتیں معمولی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ان ایام کے اندر بعض عبادتیں ایسی ہیں جو انہی ایام کے ساتھ خاص ہیں اور دوسرے دنوں میں نہیں ہیں. ان ایام, ان عبادتوں کو دوسرے دنوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا, مثلا حج ہے, قربانی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ ایام بہت قیمتی ایام ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد جو سب سے قیمتی ایام ہیں وہ یہی 10 دن ہیں, ذوالحجہ کے 10 دن, جن کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح احب فیہن من هذه الايام العشر. یعنی کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی کو نیک اعمال اتنے محبوب ہوں جتنے ان 10 دنوں میں ہیں, یعنی ذوالحجہ کے 10 دن. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان ایام کے اندر تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر کی کثرت کرو, چار چیزوں کی. سبحان اللہ زیادہ پڑھو, الحمدللہ زیادہ پڑھو, اور لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو, اور تکبیر بھی زیادہ پڑھو, اللہ اکبر. اور اس کا تو طریقہ الگ ہے, تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کی تو کثرت کا حکم دیا گیا, یہ واجب ہے ان دنوں میں. تو سب ملا کر 11 چیزیں ایسی ہیں جو, جن میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو صرف انہی دنوں میں انجام دی جاتی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو اور دنوں میں بھی انجام دی جا سکتی ہیں. تو سب ملا کر 11 چیزیں جو ان ایام کے ساتھ خاص ہیں, ان میں سب سے پہلی چیز حج ہے, جو اور دنوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا, وہ اس کے یہی دن ہے, جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سامان ہو, سواری ہو, من ملک زادن وراحلتن تبلغہ الی بیت اللہ، جس اتنا سامان ہو، اتنا پیسہ ہو اور سواری کا بھی انتظام ہو، یا کرائے پر لے سواری، جیسے بھی ہو، جیسے آج کل ٹکٹ وغیرہ لیا جاتا ہے جہاز کا، بہرحال جس کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ بیت اللہ تک جا سکتا ہو، ولم یحج، اور اس نے پھر بھی حج نہ کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس قدر سخت الفاظ ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور پھر بھی وہ حج کو نہ جائے، تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے یہ عبادت حج کی یہ بھی انہی دنوں میں انجام دی جاتی ہے اور دنوں میں نہیں ہے. اور دوسری چیز وہ قربانی ہے، قربانی اور دنوں میں اگر کوئی بکرا ذبح کرے تو اس کو ثواب اتنا نہیں ملے گا، بے شک اس نے کسی نیک مقصد کے لیے کیا ہو، لیکن قربانی کی نیت تو انہی دنوں میں کی جا سکتی ہے اور انہی دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، لہذا یہ قربانی کا عمل بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. اور تیسری چیز عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ ان دو تہواروں میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے، قید خانے میں تو تکلیفیں ہی ہونی چاہیے، تقاضا تو یہی ہے، قید خانہ ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس قید خانے میں ہمیں خوشیاں عطا فرماتے ہیں، بہت سی خوشیاں اللہ تعالیٰ اس قید خانے میں ہمیں دے دیتے ہیں، اس میں سے عیدین بھی ہیں، دو عیدیں اللہ عطا فرماتے ہیں، اور بھی بہت ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کاروبار میں کامیابی مل گئی، اولاد مل گئی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری خوشیاں اگر ہم غور کریں، ورنہ تقاضا تو یہ تھا کہ قید خانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہاں غم اور تکلیفیں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کی نعمت. اس لیے یہ حدیث شریف ایسی ہے کہ اگر ہم تکلیف کے وقت اس کو غور کر لیں کہ یہ تو دنیا تو ہے ہی قید خانہ، قید خانے میں تو تکلیفیں ہی ہونی چاہیے، تو تکلیفوں کا سہنا آسان ہو جائے. تو عید الاضحیٰ بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. پھر تکبیرات تشریق، جس کا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اسی وجہ سے یہ 9 ذی‌الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی‌الحجہ کی عصر تک ان کا پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. البتہ فرق اتنا ہے کہ بلند آواز سے، جو مرد ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی. تو ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ان تکبیرات کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اتنی بلند آواز ہو کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جائے. اب یہ امر تعبدی ہے، امر تعبدی کا مطلب ہے جن کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے، لہذا یہاں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور اوقات میں تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں شور کرنے سے منع فرمایا، بہت سخت وعیدیں ہیں، لیکن ان اوقات میں فرمایا کہ شور کرو، اتنا ہو، اتنی زور سے پڑھو کہ شور ہو جائے. تو بس یہی ہے، دین دیوانگی کا نام ہے، جہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں ایسا کرو وہاں ویسا ہی کرنا ہے، جہاں روک دیا جائے وہاں رکنا ہے، نام اسی چیز کا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا. آج اللہ معاف فرمائے، میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ دوسری چیزوں میں بڑا شور ہوتا ہے، یہاں تک کہ پڑوسی بھی نہیں سو سکتے، دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ اتنی زور سے کہ کوئی مضبوط وہ پورا نہیں کر سکتا اپنی نماز کو صحیح طریقے سے، سورہ فاتحہ بھی بھول جائے وہ یا سورت بھول جائے. لہذا جن چیزوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا عمل فرمایا ہے ویسا ہی کرنے کا نام یہ دیوانگی ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ فرمایا کہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھو کہ مسجد میں شور پیدا ہو جائے، اور ایک مرتبہ پڑھنا سب پہ واجب ہے. اس سلسلے میں مرد تو مسجد میں ہوتے ہیں اس لیے اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن عورتیں چونکہ گھروں میں ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں چل پاتا، یا تو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہوتا، یا چونکہ یہ صرف چند دن ہوتے ہیں اس لیے ان کو خیال نہیں رہتا. لہذا یہ مردوں کے ذمے ہے، عورتوں کا دین مردوں کے ذمے ہے، شادی سے پہلے اس کے باپ کے ذمے اور شادی کے بعد اس کے شوہر کے ذمے ہے کہ وہ سکھائے. اگر اپنی بیوی کو دین نہ سکھایا یا باپ نے اپنی بیٹی کو دین نہ سکھایا تو اللہ کے ہاں اس سے پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، معاوضہ ہوگا، بلکہ معاوضے سے پہلے ہی عورتیں خود پکڑ کروا دیں گی کہ انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا، یہ خود جاتے تھے ہمیں نہیں سکھایا دین. لہذا عورتوں کو یہ مسئلہ بتانا ہم سب کے ذمے ہے کہ فرض نماز کے بعد آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں ایک مرتبہ. اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پانچ دن کے روزے اللہ تعالی نے حرام فرمائے، منع فرمائے پانچ دن میں روزے رکھنے سے. ان میں سے چار دن تو صرف انہی ایام میں، صرف ایک دن دوسرے دنوں میں ہے جیسے عید الفطر ہے، جس عید الفطر والے دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں. فطر کے معنی دعوت کے ہیں کہ کھانے پینے کا دن ہے، کھاؤ پیو. اور چار دن یہ، ایک تو عید الاضحیٰ کا دن اور باقی تین دن مزید، یعنی تیرہ ذی الحجہ تک، دس ذی الحجہ، گیارہ ذی الحجہ، بارہ اور تیرہ، یہ چار دن ہو گئے. اور پانچواں دن عید الفطر کا، یہ پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور ان میں سے بھی چار دن صرف انہی ایام کے اندر ہیں. لہذا یہ عمل بھی کہ روزہ نہ رکھنا یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہوا، باقی سال کے دنوں میں آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کے روزے تو ویسے ہی فرض ہیں. اور عید الاضحیٰ کے جو یہ دن ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لہذا ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں. کھاؤ پیو، جو قربانی کی ہے اس کا گوشت کھاؤ، یا عید الفطر کے موقع پر جو کچھ کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھاؤ، خوشی مناؤ. اللہ، اور پھر ان فرمایا کہ جو یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں یہ بہت زیادہ فضیلت کے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جو روزے رکھے جائیں عید تک، یعنی نو ذی الحجہ تک روزہ رکھے جا سکتے ہیں، تو ان میں سے ہر روزے کا ثواب وہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. ایک سال کے روزوں کے برابر. تو پانچویں اور چھٹی چیز یہی ہے کہ یہ نو روزے اور دس راتیں، نو روزے، ان میں سے ہر ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ان یہ جو راتیں ہیں، دس راتیں ہیں، نو روزے ہیں، دس راتیں ہیں، کیونکہ دسواں روزہ تو عید کا ہے وہ جائز نہیں. تو یہ دس راتیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان دس راتوں کی عبادت یہ لیلت القدر کی عبادت کے برابر ہے. ہر رات کی عبادت لیلت القدر کی عبادت کے برابر ہے. لہذا کچھ مغرب کے بعد رات شروع ہو ہی جاتی ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان بھی کوئی عبادت کر لے اللہ اللہ کر لے, کچھ تلاوت کر لی, کچھ اللہ اللہ کر لیا, تسبیحات پڑھ لی, درود شریف پڑھ لیا, تو بس یہ رات میں عبادت ہو گئی. لہذا یہ ہم سب کر سکتے ہیں مغرب کے بعد. چلیے بھائی, کوئی کہے ہم تو مصروف ہیں, تو مسجد سے گھر جاتے ہوئے تسبیحات نہیں پڑھی جا سکتی, مسجد سے گھر تک جاتے ہوئے مغرب کے بعد کوئی تلاوت نہیں کی جا سکتی, یا گھر سے عشاء کے لیے مسجد کے لیے آنا اور پھر واپس جانا, اس دوران ہی کچھ عبادت کر لیں, تلاوت کر لیں, تسبیحات پڑھ لیں. جو کرنا چاہے اس کے لیے بہت مواقع ہیں, جو نہیں کرنا چاہے اس کے لیے ہزار بہانے. اور پھر ان دس روز, نو روزوں کے اندر بھی ایک خاص چیز ہے, وہ عرفہ کا روزہ ہے. اس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ, کہ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے یعنی نو ذی‌الحجہ کا روزہ, میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ اس عرفہ کے روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کروا دے گا اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کروا دے گا. یہ کفارہ ہے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا اور اگلے ایک سال کے گناہوں کا. اگرچہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے چھوٹے گناہ مراد ہیں, صغیرہ گناہ مراد ہیں, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے کیا وعید ہے, کیونکہ حدیث شریف میں اس کی تخصیص نہیں ہے. وہ تخصیص علماء نے اس لیے فرمائی ہے کہ کبیرہ گناہ سے تو توبہ ضروری ہے, توبہ کرنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیں تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے, صغیرہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے. تو گویا یہ اگلے سال کے روزوں کا بھی کفارہ ہے, اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفہ کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور یہ عرفہ کا دن عجیب دن ہے کہ اس دن اور دنوں میں, اور اس دن میں فرق یہ ہے کہ اور دنوں میں رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. اور اس دن کا عرفہ کا دن پہلے آ جاتا ہے, رات سے پہلے دن آ جاتا ہے. اور اس کا روزہ جس نے رکھ لیا تو گویا دو سال کے گناہ اس کے معاف ہو گئے, پچھلے سال کے بھی اور اگلے سال کے بھی. اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ذی‌الحجہ کا, یہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. ان چار مہینوں میں سے سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں, لیکن ان مہینوں میں سے چار مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے, زیادہ عزت والے مہینے ہیں. لہذا ان چار مہینوں کے بارے میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان چار مہینوں میں اپنے اوپر کوئی ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو. معلوم ہوا ان چار مہینوں میں زیادہ گناہ سے بچنا چاہیے, ان میں سے ایک ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے. اور مشرکین مکہ بھی ان چار مہینوں کا احترام کرتے تھے, مشرکین ہوتے ہوئے وہ احترام کرتے تھے کہ یہ عزت والے مہینے ہیں. لہذا عشرہ ذوالحجہ کے اندر, چونکہ ذوالحجہ یہ بھی ان مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عزت والے مہینے ہیں, لہذا ان میں یہ ان دس دنوں کے اندر گناہوں سے خاص اجتناب کرنا چاہیے. خاص طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ قیمتی 10 دن ہیں. اس لیے جس طرح ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں اپنی سی گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے اہتمام کی، اسی طرح ان 10 دنوں میں کوشش کرنی چاہیے نیکیوں کے زیادہ کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں. کبھی عشر ذی‌الحجہ آ گیا، قربانی کے دن آ گئے، حج کے دن آ گئے، کبھی رمضان آ گیا، کبھی عید الفطر آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ بھائی کسی نے اگر کوئی کوتاہی کر رکھی ہو، نافرمانیاں کر رکھی ہو، تو آ جاؤ بھائی. ان دنوں میں اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے. اور پھر ان دنوں کے ساتھ ایک خاص عمل یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اس کو چاہیے کہ ذی‌الحجہ کا چاند جب دیکھ لے تو اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، بال اور ناخنوں کو نہ تراشے، بس ان کے حال پر رہنے دے. اور قربانی جب کر چکے تو اس کے بعد وہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو تراش لے. اور ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جو قربانی کرنے کا جس کا ارادہ نہ بھی ہو، جس کے اوپر قربانی واجب نہ بھی ہو، وہ بھی یہ کام کر لے، اس کو بھی ثواب ملے گا. اور علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر حاجی حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں حرم شریف میں، حجاز مقدس میں، ان سے کسی درجے میں ہماری مشابہت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ تو حج پہ نہیں گیا تو اس کو محروم رکھو. اور بعض روایات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے قریب کے جو پتھر ہیں اور درخت ہیں وہ لبیک کہتے ہیں، پھر ان کے قریب کے پتھر اور درخت وغیرہ، یہاں تک کہ پوری زمین گویا کہ ان دنوں میں حرم کے حکم میں ہو جاتی ہے. یہ دائرہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پوری زمین تک پھیل جاتا ہے. تو گویا ساری زمین کے درخت، پتھر، چٹانے وغیرہ وہ تکبیر پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ عجیب وظیفہ ہے. بزرگوں نے فرمایا اذان دینے کے بعد، اذان کے بعد دعا پڑھ کے اذان کی کوئی یہ پڑھ لے فوراً دھیان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے رہیں گے حرم شریف میں، وہ آتا جاتا رہے گا. یہ کلمات ایسے ہیں. اور جو اذان کے بعد اہتمام نہ کر سکے فرض نماز کے بعد کر لے، یہ دوسرا درجہ ہے، لیکن پہلا درجہ وہی ہے. اذان کے بعد اذان کی دعا، پانچوں نمازوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں، اذان سنے اور پھر اس کے بعد دعا پڑھے اذان کے بعد کی اور تلبیہ پڑھ لے، تو حرم شریف میں حاضری آسان ہو جائے گی. تو یہ گویا پوری زمین گویا کہ ایک طرح سے حرم کے حکم میں ہو جاتی ہے، ساری زمین تلبیہ پڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت اگر ہم یہ دو عمل کر لیں، بال اور ناخن نہ تراشیں، تو ہماری حاجیوں کے ساتھ ایک درجے میں مشابہت ہو گئی. لہذا وہ رحمت جو اللہ تعالی حاجیوں پر برسا رہے ہیں عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے چھینٹے ہم پر بھی ڈال دیں گے. اس لیے کوئی اگر یہ عمل کر لے، بعض علماء نے اس عمل کو واجب لکھا ہے، یہ بھی عرض کر دوں، لیکن بہرحال فتویٰ اس پر نہیں ہے، قول ہے بعض علماء کا کہ واجب ہے یہ بال اور ناخن نہ تراشوائے جائیں، لیکن بہرحال فتویٰ اس پر ہے کہ مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کا اہتمام کر لیا تو بہت بڑا ثواب ہے، اور اگر نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں، اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں. اس لیے اس کا اگر کوئی اہتمام کر لے تو بہت بڑا ثواب ہے. لیکن ایک بات عرض کر دوں، بعض لوگوں کے جو بال ہیں مونچھوں کے، وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کنارہ ہے ہونٹ کا, یعنی جہاں سے اوپر والے ہونٹ کی سرخی اور لالی شروع ہو جاتی ہے, یہاں پر بال نہیں آنے چاہیے, مونچھوں کے بال یہاں نہیں آنے چاہیے. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے جو خیال نہیں کرتے مونچھوں کا اپنی, جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن جب مونچھیں رکھی ہیں تو اس کا خیال رکھیے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہیں. تو یہ جو اوپر کے ہونٹ کا جو کنارہ ہے یہاں تک اگر بال آ گئے تو یہ جائز نہیں, مکروہ تحریمی ہے. عام دنوں میں بھی آدمی گناہگار ہو جائے گا, لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس اوپر کے ہونٹ کے کنارے سے اوپر اوپر تک بال رہیں, نیچے نہ آئیں, اس حد کو نہ چھوئیں. لہذا اگر کسی شخص نے مونچھیں نہ تراشی ان دنوں میں, 10 دنوں میں, اور بال بڑھ کر یہاں تک پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تراش لے, یعنی جہاں تک ہو سکے تراش لے تھوڑا تھوڑا کر کے, تاکہ اس حد تک بال نہ پہنچے. تو یہ جو تراشنا پایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ثواب سے محروم ہو جائے گا, کیونکہ اس نے تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کیا, گناہ سے بچنے کے لیے. بال اس اپنی حد سے آگے بڑھ رہے تھے اس لیے اس نے تھوڑا سا تراش لیا بالوں کو, لہذا ثواب پورا ملے گا, اس سے مت گھبرائیے, لیکن اس مسئلے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ناخن بھی نہ تراشوائے جائیں. پھر آخری چیز جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ عیدین کی راتوں کی عبادت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کرے تو فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. من احیا لیلتی العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے, اس کا دل زندہ رہے گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور عید الفطر کی رات کو تو لیلۃ الجائزہ کہا گیا کہ یہ انعام والی رات ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں, لیلۃ القدر الگ ہے, یہ الگ ہے, یہ لیلۃ الجائزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور جب مزدوری پوری کر لے تو اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے. اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی رات ہے, اس کی عبادت بہت بڑا ثواب ہے. میں نے ابھی عرض کیا ہی ہے کہ بھائی مغرب کے بعد عبادت کر لیجئے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیجئے, کچھ عشاء کے بعد ہو سکے کر لیجئے, نہ ہو سکے کوئی بات نہیں, عشاء کے بعد مغرب کے بعد آپ نے کر ہی لیا کچھ عبادت کر لی تو یہ گویا رات میں ہی عبادت پائی گئی. رات تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے, سورج ڈوبتے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے. لہذا یہ اور بہت بڑی فضیلت کہ دل نہیں مرے گا, دل زندہ رہے گا جبکہ لوگوں کے دل مر جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند چیزیں ہیں جو ان ایام کے ساتھ خاص ہیں, پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی سال کے اور دنوں میں. اس لیے جو اہتمام کر لے اس کو بہت بڑا ثواب ہے, نہ کرے تو جو چیزیں واجب ہیں ان کا تو کرنا ضروری ہے, جیسے قربانی واجب ہے, عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے. ہاں جو چیزیں مستحب ہیں جیسے بال اور ناخن تراشنا, ان کا اہتمام اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو دن آنے والے ہیں ان کی قدر اللہ تعالی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.